جمعہ 23 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ روسی ہیکنگ کے خلاف امریکہ کے سخت اقدامات، کیا سائبر حملے حقیقی جنگ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں؟ تجزیہ کار:
اگر یہ اس لیول تک رہے، کلم کلا جنگ ہے، اس کا پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ بہت ہی کوئی سخت قسم کا بریچ ہو جائے تو پھر جو ہاٹ وار ہوتی ہے اس کے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ کسی امریکی سفارتکار کو ملک بدر نہیں کریں گے، اور وہ جنوری میں امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کا انتظار کریں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عابد حسین۔
روس اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ امریکہ کی جانب سے حالیہ صدارتی انتخاب کے دوران مبینہ روسی سائبر حملوں کے الزامات ہیں۔ تاہم روس امریکی انتخابات میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی تردید کرتا ہے۔ امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کی تجویز روسی وزارت خارجہ کی جانب سے روسی صدر کو بھیجی گئی تھی، جس کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ کسی امریکی سفارتکار کو ملک بدر نہیں کریں گے، اور وہ جنوری میں امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کا انتظار کریں گے۔ اس سے قبل صدر کے ترجمان دیمتری پسکو نے کہا تھا کہ اوباما انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے امریکہ اور روس کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں۔
افغان طالبان نے روس، چین اور پاکستان کی جانب سے کچھ طالبان رہنماؤں پر سے پابندی ہٹانے کے لیے کام کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضا ہمدانی۔
روس کی میزبانی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کچھ طالبان رہنماؤں پر سے پابندی ہٹانے کے لیے کام کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ اس اجلاس میں افغان حکومت کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک سال پہلے روس کا کہنا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کے کئی مشترکہ دشمن ہیں، خاص طور پہ نام نہاد دولت اسلامیہ۔ جبکہ افغان صدر کے ایک مشیر کی جانب سے روس پہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر میں کمشنری نظام دوبارہ متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے قانون کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق اس نظام سے ڈیلیوری سروس بہتر ہوگی، اور دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو یہ بے اختیار کرنے کا قدم ہو سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ایسے وقت میں بحال کیا جا رہا ہے جب صوبے کے بلدیاتی ادارے بحال ہونے والے ہیں۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی اکھلیش یادو کو 6 سال کے لیے ان کی جماعت سے نکال دیا گیا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اور اکھلیش یادو کے والد ملائم سنگھ یادو نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام گوپال یادو کو بھی برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اکھلیش یادو اور رام گوپال یادو کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے قبل ان سے کوئی بات نہیں کی گئی، انہوں نے پارٹی کے اس فیصلے کو ناانصافی پہ مبنی قرار دیا ہے۔ شام کی حکومت اور فری سیرین آرمی کے باغیوں کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے روز ہی مختلف علاقوں میں فضائی حملوں اور جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سبا ناز۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کیا، جس کی تصدیق ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی کی ہے۔ روس اور ترکی، جو شام میں مختلف متحارب گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، اس معاہدے کے ضامن ہیں۔ شام میں حزب اختلاف کی نمائندگی کرنے والے گروپ ہائی نیگوسیشن کمیٹی یعنی ایچ این سی نے بھی جنگ بندی کے معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ فری سیرین آرمی کے ترجمان اسامہ ابو زید نے کہا کہ کردش پاپولر پروٹیکشن یونٹس وائی پی جی جنگ بندی کے اس معاہدے میں شریک نہیں ہے۔ وائی پی جی دیگر کرد گروہوں کی مدد سے شمالی شام کے بڑے حصے پر قابض ہے۔
برطانیہ نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے اس بیان پر نکتہ چینی کی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کے وزیراعظم نتن یاہو کی حکومت کو اسرائیل کی تاریخ کی انتہائی سخت گرد دائیں بازو کی حکومت قرار دیا تھا۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کے ترجمان نے کہا کہ جمہوری طور پر منتخب سیاسی جماعتوں کے کسی بھی حکومتی اتحاد کو نشانہ بنانا مناسب نہیں تھا۔ برطانوی وزیراعظم کے ترجمان نے جان کیری کے اس بیان سے اتفاق کیا کہ مشرق وسطی میں دیرپا امن 2 ریاستی حل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ترجمان نے کہا کہ بستیاں بسانا ہی اس تنازع کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکی ارب پتی فلاحی کارکن اور ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں صحت عامہ کے مختلف نظاموں میں تیزی سے پھیلنے والی کسی مہلک وبا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ 10 سالوں میں کوئی بگ فلو جیسی بڑی وبا دنیا میں نہ آئے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس بہتر طبی سہولتیں ہیں، کہیں بہتر فوری عمل کرنے کی صلاحیت بھی، لیکن اگر کوئی تیزی سے پھیلنے والی جان لیوا بیماری آتی ہے تو ہم اس کے لیے غیر محفوظ ہیں، اور ایسی صورت میں یہ بہت المناک بات ہوگی۔ حال ہی میں برطانیہ میں جاری ہونے والی نئی دستاویزات کے مطابق سن 1989 میں چینی حکام بیجنگ کے تیانوین اسکوائر پہ فوج بھیجنے سے دو ہفتے قبل سے ہی مظاہرین کے خلاف شدید ترین کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اطلاعات کے مطابق چین کے رہنما ڈنگ شیاوپنگ کا کہنا تھا کہ 200 لوگوں کی ہلاکت سے چین میں 20 سال کے لیے امن آ سکتا ہے, اور یہ بات برطانیہ کے بیجنگ میں سفارتکار تک پہنچی تھی اور انہوں نے یہ بات آگے لندن کو بھی پہنچائی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پروگرام کا آغاز نئے امریکی اور روسی قضیے سے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 35 روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے رد عمل میں روس ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. روس اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی امریکی صدارتی انتخابات کے دوران روس پر سائبر حملوں کے الزامات کے بعد پیدا ہوئی. روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے. تفصیل شمائلہ خان کی زبانی.
روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 35 روسی سفارتکاروں کو امریکہ بدر کیے جانے کے جواب میں روس کسی امریکی سفارتکار کو ملک بدر نہیں کرے گا. امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کی تجویز روسی وزارت خارجہ کی جانب سے دی گئی تھی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا تھا,
روسی وزارت خارجہ نے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر روسی صدر کے سامنے تجویز رکھی ہے کہ ماسکو میں امریکی سفارت خانے کے عملے کے 31 ناپسندیدہ شخصیات اور سینٹ پیٹرزبرگ میں امریکی قونصل خانے کے 4 سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا جائے.
لیکن جواب میں مسٹر پیوتن نے اعلان کیا ہے کہ وہ رد عمل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اگلے ماہ صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں عہدہ سنبھالنے تک کا انتظار کریں گے. اس سے قبل روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے روسی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اوباما انتظامیہ اگلے ماہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے سے پہلے روس کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے.
واشنگٹن میں انتظامیہ کے اس طرح کے اقدامات بدقسمتی سے ایک ناقابل اعتبار اور جارحانہ خارجہ پالیسی کا اظہار ہے. ہمارے خیال میں مزید 3 ہفتوں تک اس دفتر میں موجود عبوری انتظامیہ کے 2 مقاصد ہیں, روس کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا اور واضح طور پر 9 منتخب صدر کی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونا.
سر ٹونی برینٹن ماسکو میں سابق برطانوی سفیر کی خدمات انجام دے چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہیکنگ کے پیچھے روس ہو, لیکن اس بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں کہ اس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب ہونے میں مدد فراہم کرنا تھا. انہوں نے بی بی سی سے گفتگو میں مزید کہا کہ روس کو پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہوئے عوامی پابندیاں عائد کی جائیں تو اس سے مستقبل میں روسی اقدامات پر اثر پڑے گا.
وہ ہیکنگ جاری رکھیں گے, لیکن اگلی دفعہ ایسا کرنے سے پہلے جب وہ عوامی سطح پر رکھ کے سوچیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ اس دفعہ کیا ہوا تھا, اور پھر وہ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ اتنا ضروری ہے.
واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکہ نے حالیہ صدارتی انتخاب میں روسی سائبر حملوں کے الزام میں 35 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا. امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ روسی سائبر کارروائیوں کے بارے میں تکنیکی معلومات بھی منظر عام پر لائے گا. روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کا یہ اقدام متعدد امریکی سینیٹرز کی جانب سے روس پر پابندیوں کے مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے, جن کا خیال ہے کہ یہ امریکہ میں سیاسی پرل ہاربر ہے. دوسری جانب روس سمیت امریکہ کے 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی ایک بیان میں ہیکنگ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی شمائلہ خان. سوال یہ ہے کہ امریکہ جن پابندیوں کی بات کر رہا ہے وہ عملی طور پر ہیں کیا؟ واشنگٹن میں قائم سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری نے یوں وضاحت کی.
دیکھیں, یہ عملی طور پہ تو تعلقات اس طرح کے جو ہے ہم ختم نہیں کیے گئے, یا اگر یوں دیکھیے کہ پہلے سے بھی سینکشنز ہیں. جو روس ہے, روس کے تجارتی جو تعلقات ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ٹائٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ فی الحال جو ہے مجھے تو یہ سمبولک نظر آ رہی ہے, کیونکہ ڈی این سی کی ہیکنگ کے بعد امریکہ کو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا تھا. ویسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ صرف اوباما انتظامیہ نہیں بلکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی جو ہے ایک پش بیک ہے, کیونکہ ایک تو پہلے سے بہت سارے سینکشنز ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یہ سینکشنز جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کہ جیسے کہ جو ہے جو کہ روس کے اوپر کچھ زیادہ اثر انداز ہوں گے, کیونکہ روس کے ساتھ اس طرح کا نہ روس جو ہے امریکہ میں جو ہے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتا ہے نہ امریکہ روس کے اندر اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہاں یورپین ممالک جو ہے زیادہ کرتے ہیں, بالخصوص جرمنی ہو گیا, اٹلی ہو گیا. آپ کمرشل لیول پہ نہیں دیکھ سکتے اس کو, جیو پولیٹیکل لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے.
تو گویا یہ زیادہ حفظ ماتقدم یا پریمپٹیو اسٹریٹجی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کی, اسٹیبلشمنٹ کی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ قربت نہ حاصل کر سکیں روس کے ساتھ. یہ بتائیے جو ہیکنگ کی آپ نے بات کی, یہ ایک طرح سے اس کو سائبر جنگ بھی کہتے ہیں, تو یہ ہے کیا, یہ کس طرح کی, کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ عام جنگ کا تو ایک تصور ہے, اقتصادی جنگ کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی معیشت خراب ہو جاتی ہے, جو دوسری جنگیں ہیں اس میں مار دھاڑ ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے. یہ جو تصور ہے یہ کیا ہے اور اس کی کوئی مثال موجود ہے؟
دیکھیں یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس کے اندر جو کمیونیکیشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور کمیونیکیشن جو ہے وہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کو یا اس کی جو فائلیں ہیں یا اس کی جو جسے کہتے ہیں ڈیٹا ہے اس کو بریچ کرتا ہے تو وہ پھر انفارمیشن آ جاتا ہے. اس کو پرانے زمانے میں اسپیناج بھی کہا کرتے تھے, کوڈ کریکنگ ہوتی تھی. دوسری جنگ عظیم کے اندر اور پہلی جنگ عظیم کے اندر جو ہے یہ دیکھا گیا کہ ایک دوسرے جو فریق تھے جو جنگ چل رہی تھی تو ایک دوسرے کے جو ہے جو کمیونیکیشنز کو یا تو ڈسرپٹ کرتے تھے یا پھر یہ ہے کہ ان کو ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. مورس کوڈ ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر, تو وہ بڑا پرمیٹیو تھا وہ میتھڈ. اب جب کہ ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور بہت سارا جو کاروبار ہے, میں سمجھتا ہوں بیشتر کاروبار جو حکومتی لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اور سول سوسائٹی کے اندر بھی وہ کمپیوٹرز پہ جا چکا ہے, تو یہ چیز جو ہے ایک نیا ڈائمینشن اختیار کر چکی ہے کہ جہاں جو ہے آپ ان کو ہیک کریں اور وہ آپ کو ہیک کریں اور آپ کے جو سسٹمز ہیں ان کے اندر سے انفارمیشن جو ہے, ایک طرح سے یہ انفارمیشن کی چوری ہے اور ایک طرح سے یہ جو ہے پرائیویسی کی بریچ ہے کہ آپ کوئی نہیں چاہے گا کہ کوئی کسی کے گھر میں گھس کے تو چوری کرے. وکی لیکس جو ہے یہ ایک مثال ہے اس دور کے اندر کہ وکی لیکس جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیبلز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ منظر عام پہ لا چکے ہیں. تو یہ جو ہے یہ نئے دور کی ایک نئی قسم کی, یوں کہ یہ جنگ کا جو کی شکل ہے, اگر یہ اس لیول تک رہے تو وہ جو کھلم کھلا جنگ ہے اس کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پرابیبلٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ بہت ہی کوئی سخت قسم کا بریچ ہو جائے تو پھر جو ہاٹ وار ہوتی ہے اس کے ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے.
تو کیا جس طرح سے امریکہ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے, اوباما انتظامیہ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نئی سر جنگ کے شروع ہونے کا خطرہ یا خدشہ پیدا ہو گیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ نئی سر جنگ کہا جا سکتا ہے اس کو, لیکن روس کے اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ سر جنگ تو بڑے زمانے سے چل رہی ہے. تو 2000 جب سے یوں سمجھیے کہ صدر پوٹن جو ہے حکومت میں آئے تھے, برسر اقتدار آئے, تب سے روس نے اپنے آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی. میں بات کر رہا ہوں 1999 سن 2000 کی. اور پھر یہ ہے کہ 2008 میں جب جارجیا میں جو ہے جنگ ہوئی تو وہ بھی ایک نئی, گو کہ وہ ایک ہاٹ وار تھی لیکن وہ ایک نئی کولڈ وار کی شروعات بھی ہوئی کیونکہ اس سے تعلقات میں کشیدگی آ گئی. پھر یہ ہے کہ امریکہ نے اور مغرب نے جو ریجیم چینج کی ہے یوکرین کے اندر وہ بھی ایک سر جنگ کے جو ہے کی ایک بہت بڑا جو نا باب ہے, بہت بڑا چیپٹر ہے. روس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ چل رہی ہے. اس جنگ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نیا بیٹل ہوا ہے, یہ جو ڈی این سی کی ہیکنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو امریکہ نے رد عمل اختیار کیا,
یہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے گویا.
جی جی
یہ تھے سینٹر فار گلوبل پالیسی کے سینئر فیلو کامران بخاری. 20 جنوری کو امریکہ میں عہدہ صدارت پر ڈونلڈ ٹرمپ براجمان ہوں گے جو اب تک روس سے بہتر تعلقات کے خواہاں رہے ہیں. میں نے امریکہ میں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ ایسے میں اوباما انتظامیہ کے روسی سفارتکاروں کو نکالنے اور پابندیاں لگانے کی کوئی اہمیت بھی ہے؟
بات سمجھ میں تو آتی ہے, مگر دیکھیے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے کل جو ان کا ریاکشن جو رہا ہے, رویہ جو رہا ہے, وہ پہلے سے مختلف رہا ہے. پہلے تو وہ بالکل ڈسمس کر دے رہے تھے, بولے نہیں یہ سب انٹیلیجنس ایجنسیز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کوئی 200-400 پاؤنڈ کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا کہیں بیسمنٹ میں کر رہا ہوگا کام, ہم کو کیسے معلوم یہ رشن کر رہے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ رشا کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے سمبالیکلی اس کی ویلیو ہے, سبسٹینٹیولی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو پریزیڈنٹ اوباما نے کیا, مگر اس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اس ملک میں, اس لیے کہ رشیا نے بہت غلط حرکت کی ہے ہیکنگ کر کے, اور انہوں نے ایک ایسا پریزیڈنٹ تیار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں اس کام کو پھر ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے, اور پھر دیکھیں 2 یا 3 بہت ہی اہم ریپبلکن لیڈرز نے اس کی پبلکلی سپورٹ کیا پریزیڈنٹ اوباما کے دربار کی, تو ان تمام چیزوں کو پریزیڈنٹ الیکٹ جب پریزیڈنٹ ہو جائیں گے 20 جنوری کو, ان کو ڈسمس کرنا بہت مشکل ہے. ویسے ٹرمپ کے تعلق سے یہ کہا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا کرے گا, ہو سکتا ہے کہ 21 جنوری کو تمام ان کے پاس قوت تو ہے, ان کے پاس کانسٹیٹیوشنلی لیگلی تو کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو ڈسمس کو ختم کر دیں, مگر ان کو ریسٹینٹ کرنا یا اس کو ختم کرنا, اس کے پریزیڈنٹ اوباما کے حکم کو واپس لینا, یہ امریکہ کے لیے بڑی بڑی شرمناک بات ہوگی, امریکہ کے لیے بہت ہی جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے پریزیڈنٹ بننے کے بعد.
اچھا, ویسے بھی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صدر کے لیے یہ کتنا آسان ہوگا کہ وہ تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ کو نظر انداز کر دے اور اپنی منمانی کرے. کیا ماضی میں ایسی کوئی مثال ہے کہ کسی صدر نے ایسا کیا ہو؟
نہیں, ایسی مثال تو نہیں ہے, اتنی وائڈ اسپریڈ مثال نہیں ہے, مگر ماضی میں پریزیڈنٹ نے انٹیلیجنس رپورٹس کو زیادہ جو اہمیت نہیں دی ہے. پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی یہ کیا تھا. پریزیڈنٹ کلنٹن کے تعلق سے یہ تو یہ ہے کہ وہ کبھی وہ پہلا جو اپنا ڈائریکٹر ہے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, اس سے تو کبھی ملے بھی نہیں تھے وہ. تو پریزیڈنٹ جو ہے مختلف دور میں مختلف ایڈمنسٹریشن میں پریزیڈنٹ نے مختلف طرح کی اہمیت دی ہے, اور پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے اب تک تو انٹیلیجنس کوئی اہمیت نہیں دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ معلوم ہے اس تعلق سے, اور یہ وہی انٹیلیجنس ہے, بہت ہی تنزیہ انداز میں کہا تھا انہوں نے, جس نے اعلان کیا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, تو وہ بہت ہی ڈسمسیو رہے. مگر ان کو معلوم ہے کہ انٹیلیجنس بہت اہم چیز ہے, بلکہ پریزیڈنٹ اوباما نے ان کے ڈسمسیو بیانات کے بعد یہ کہا تھا کہ کوئی پریزیڈنٹ امریکہ کی انٹیلیجنس سروس کو ڈسمس کر کے اچھی طرح سے حکومت نہیں کر سکتا. ڈسمس کرنا سی آئی اے یا انٹیلیجنس رپورٹ ان جنرل یا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اندھیرے میں, یا پرندہ اڑ رہا ہے آنکھ بند کیے ہوئے. تو انٹیلیجنس کی بہت بہت اہمیت ہے, اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ الیکٹ, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جب دیکھیں گے انٹیلیجنس کی خبروں کو تو ان کا رویہ بدلے گا, اس لیے کہ ان کو جو ایجوکیشنل پروسیس جو ان کا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو بڑا گھمنڈ ہے اپنے اوپر کہ میں سب سے بہت اسمارٹ آدمی ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے انٹیلیجنس رپورٹ کا. ڈیلی رپورٹ کی شاید ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کا وقت نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلی انٹیلیجنس رپورٹ میں جو ہے ڈیلی انٹیلیجنس بریفنگ میں ریپیٹیشن بہت رہتا ہے, مگر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ ان کو انٹیلیجنس بریفنگ بہت شدید ضرورت تھی, ان کے پاس وقت نہیں تھا فی الحال ان کے حساب سے, مگر میں سمجھتا ہوں وائٹ ہاؤس میں جب داخل ہوں گے وہ تو ان کو انٹیلیجنس رپورٹ پڑھنا ان کے لیے بہت بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت ضروری ہے, ان کو معلوم بھی ہے. مگر امریکہ اور رشیا کے تعلقات جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے, وہ تھوڑے امپروو ہونے کے چانسز ہیں.
امریکہ میں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. اور اب ایک مختلف موضوع. عراق کے سابق صدر صدام حسین کو 10 برس پہلے آج ہی کے دن یعنی 30 دسمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی تھی. اس سے قبل سن 2003 میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. کیا صدام کے بغیر عراق اور عالم عرب کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا اس کے لیے جو قیمت عراقیوں نے ادا کی اور اب بھی ادا کر رہے ہیں اس کا جواز تھا؟ میں نے یہاں برطانیہ کی بات سپا یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تاریخ کے ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا کہ صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانے کے جو مقاصد بیان کیے گئے تھے کیا وہ حاصل ہوئے؟
میرا تو دیکھ خیال کہ جی وہ شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں جو مسائل تھے یا مقاصد تھے ان کا کوئی سلوشن نکلا ہے, اور خاص طور پہ جو سیکٹیرینزم ہے اور انٹر اسٹیٹ اور انٹر اسٹیٹ وائلنس ہے وہ بڑی ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹرانگ مین جو ہیں, سو کال اسٹرانگ رولر جو ہیں, وہی ہمارے پرابلمس کا سلوشن ہے اور وہی مسائل کو حل کریں گے, اور اگر ان کو ہٹا دیا گیا تو شاید سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ کیاس کا شکار ہو جائیں گی. دونوں طرف کی یہ جو آرگومنٹس ہیں یہ میرے خیال میں کافی حد تک 19th century سے اور ارلی 20th century سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کلونیل پیریڈ سے, لیکن اصل جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو ترتیب دی جائے, ان کو منظم کیا جائے, اور وہ ادارے ایسے ہوں جو سوسائٹی کے اندر ڈائیورس کمیونٹیز ہیں, پلورل کمیونٹیز ہیں, خواہ وہ ایتھنک ہیں, خواہ وہ ریلیجیس ہیں, سیکٹیرین ہیں, وہ آپس میں جیل ہوں. تو وقتی طور پر تو یہ صدام حسین جیسے یا لیبیا میں قذافی یا پاکستان میں جو فوجی حکمران رہے ہیں, وقتی طور پہ تو ایسے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو گئی ہیں, لیکن وہ زیر زمین چلی جاتی ہیں, اور جب یہ ڈکٹیٹرز جاتے ہیں تو ان کے بعد وہ جو مسائل ہیں وہ زیادہ ایکسپلوسیو فارم میں آتے ہیں. تو ایک طرف سے صدام حسین نے بہت سارے ایشوز کو دبایا ہوا تھا بائی فورس, لیکن ان کے جانے کے بعد بہت سارے مسائل جو تھے نئے اور پرانے وہ اکٹھے ہو گئے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صورتحال کافی گمبھیر ہے, کمپلیکس ہے, اور بلکہ ایکسپلوسیو ہو گئی ہے.
لیکن ڈاکٹر افتخار ملک, یہ بھی تو ایک تاثر پایا جاتا ہے نا کہ مشرق وسطی میں اس طرح کے جو اسٹرانگ مین یا جو عامر تھے یا ہیں اس سے علاقے میں استحکام ہے, تو کیا یہ بات درست نہیں؟
ایک حد تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں سپر امپوز تھیں, کیونکہ جو معاشروں کے اندر یا جو اسٹیٹ سسٹم کے اندر تضادات تھے ان کا سولوشن نہ باہر کی فورسز کے پاس تھا اور نہ ہی ان سو کال اسٹرانگ مین کے پاس تھا. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ شخصیت پر اور افراد پہ زور دیا گیا ہے ملکوں کے اندر اور ملکوں سے باہر, اور اداروں کو اگنور کیا گیا ہے. تو ایک لحاظ سے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیبیا میں یا عراق میں یا ایون افغانستان میں جو سو کال اسٹرانگ مین ہیں وہ کافی حد تک ان سوسائٹیز کو پرامن رکھتے تھے, لیکن وہ ساری سپر امپوز چیزیں تھیں, اور وہ سپر امپوز چیزیں جب ہٹی تو وہ جو اندر کے مسائل تھے وہ اور زیادہ ایکسپلوسیو ہو کے سامنے آئے. تو میرا خیال میں بین الاقوامی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایسی کوششوں کی ضرورت ہے کہ مسائل جو ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے, ڈیموکریسی کے ذریعے, ڈی سینٹرلائزیشن کے ذریعے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو ان کو ڈیولپ کیا جائے, اور پھر آپ کو اسٹرانگ مین کی ضرورت نہیں رہے گی, ادارے اتنے مضبوط ہوں گے کہ اس قسم کے جو جھٹکے ہیں وہ ان کو ابزارب کر لیں گے.
لیکن ڈاکٹر افتخار ملک, یہ بھی تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا کہ تبدیلی اندر سے آنی چاہیے تھی, اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, چاہے جائے کہ غیر ملکی فوجیں آئیں وہاں قبضہ کریں, وہاں حملے کریں, کیونکہ جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے کیا یہ جسٹیفائی کرتا تھا جو اقدامات کیے مغرب نے تبدیلی لانے کے, ان اسٹرانگ مینس کو ہٹانے کے؟
مغرب کی دو طرف کے مسائل ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ڈی کالونائزیشن ہوئی تو برطانیہ نے اور فرانس نے, پھر اس میں بعد میں امریکہ اور روس شامل ہو گئے, انہوں نے اپنی مرضی کی شخصی حکومتیں جو ہیں ان کو پروموٹ کیا کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ سرو کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے اسی بہانے یہ ٹیریٹوریل اسٹیٹس جو ہیں یہ بھی پورا من رہیں گی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر کلاس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا ہے کہ بہت پاورفل امیر طبقہ ڈیولپ ہوا, لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس پائل سے باہر تھے, اور درمیان میں مڈل کلاس ڈیولپ نہیں ہوئی. اور جب تک آپ مڈل کلاس ڈیولپ نہیں کریں گے, یونیورسٹیز, سول سوسائٹی, تھنک ٹینکس, لوگ ڈائیلاگ سے, گفتگو سے مسائل حل کریں, تو یہ جو ایکسٹریم کی سیاست ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہے گی. صدام حسین کو ہٹایا گیا لیکن اس سے ایک طبقے کو خاص طور پہ فائدہ ہوا, لیکن جو پہلے مراعات یافتہ طبقہ تھا اس کو اپنی گریج ڈیولپ ہوئی ہے, انہوں نے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش جو ہے وہ آئسس کو ڈیولپ کر لیا. تو آپ ایک مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں باہر کی انٹروینشن کے تھرو, تو کئی اور مسائل جو ہیں وہ جنم لے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے ہولسٹک قسم کی اسٹریٹجیز اور سولوشن کی ضرورت ہے, جس میں باہر کے عوامل اور ان ملکوں کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ مل کے بیٹھ کے نیگوشیشنز کے تھرو اور لانگ ٹرم پالیسیز کے تھرو جو ہیں وہ سلوشن نکالیں گے. ملٹری انٹروینشن اور مختلف قسم کے ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرنا اور باہر ریجنل کی ریجنل فورسز کی طرف انٹروینشن کرنا, یہ ہم نے پچھلے 10 سال میں دیکھا ہے کہ یہ مسائل کو بڑھا رہے ہیں.
بادسپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تاریخ کے استاد ڈاکٹر افتخار ملک, جن کا کہنا تھا کہ آمرانہ دور حکومت میں مسائل دب تو جاتے ہیں, حل یا ختم نہیں ہوتے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور کھیل کی خبریں عابد حسین سے.
آسٹریلیا نے پاکستان کو میلبرن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک اننگز اور 18 رن سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل کر لی ہے. آسٹریلیا کے 181 رن کی سبقت کے سامنے پاکستانی بیٹسمینوں نے برسبن ٹیسٹ کی دوسری اننگ جیسی کارکردگی دوہرا نہ سکے اور پوری ٹیم 53 اوورز میں صرف 163 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. آج جب کھیل شروع ہوا تو آسٹریلیا کو پاکستان پر 22 رن کی سبقت حاصل تھی. آسٹریلیا کپتان سیون اسمتھ اور مشیل اسٹارک نے پھر دھواں دھار بیٹنگ کر کے پہلی اننگ میں 624 رن 8 کھلاڑی کے نقصان پر بنا ڈالے. پاکستانی بیٹسمینوں کے پاس میچ کو ڈرا پر ختم کرنے کے لیے 68 اوورز تھے, لیکن آف اسپنر نیتن لائن نے 3 اہم وکٹیں حاصل کر کے مڈل آرڈر بیٹنگ کو بکھیر دیا. کھانے کے وقفے کے بعد پاکستان کی دوسرے سیشن میں 4 وکٹیں گر گئیں. آخری سیشن میں سرفراز احمد اور لوور آرڈر کے بلے بازوں نے اپنی سی کوشش کی, لیکن مشیل اسٹارک نے ریورس سوئنگ کی مدد سے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی اور آسٹریلیا ایک حیران کن فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. ٹیسٹ میچوں میں یہ پاکستان کی مسلسل 5ویں شکست تھی اور آسٹریلیا میں مسلسل 11ویں. سیریز کا آخری میچ 3 جنوری سے سڈنی میں کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز 13 سے 26 جنوری تک کھیلی جائے گی. ٹیم میں فاسٹ بالر محمد عرفان ایک مرتبہ پھر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کرکٹ میں ہی آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف سڈنی میں کھیلے جانے والے تیسرے میچ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. مڈل آرڈر کے بیٹسمین نک میڈیسن کو غیر متاثر کارکردگی کی بنا پر ڈراپ کر دیا گیا ہے, جبکہ بائیں ہاتھ کے دو اسپنرز ایشن اگر اور اسٹیون اوکیف کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. ادھر پورٹ الزبتھ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 206 رن سے بآسانی شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز نے 59 رن بنا کر کچھ مزاحمت دکھائی, لیکن باقی ٹیم صرف 281 رن تک ہی پہنچ پائی. ادھر فٹ بال میں دنیا کے بہترین فٹ بال پلیئر کرسٹیانو رونالڈو کے ایجنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک نامعلوم چینی فٹ بال کلب نے رونالڈو کو 250 ملین پاؤنڈ کے ایوز کلب کے لیے کھیلنے کی پیشکش کی ہے. ایجنٹ جاک مینڈس نے کہا کہ رونالڈو اس پیشکش میں قطعی دلچسپی نہیں رکھتے.
کھیلوں کا احوال پیش کیا عابد حسین نے. بلوچستان میں بچوں کے قد چھوٹے کیوں؟ کیا شام میں اسد حکومت اور باغیوں کے درمیان نئی جنگ بندی پائیدار ہوگی؟ اس کے علاوہ کھیلوں کے بارے میں سالنامہ بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ کسی امریکی سفارتکار کو ملک بدر نہیں کریں گے, بلکہ وہ جنوری میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کا انتظار کریں گے. افغان طالبان نے روس, چین اور پاکستان کی جانب سے کچھ طالبان رہنماؤں پر سے پابندی ہٹانے کے لیے کام کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر میں کمشنری نظام دوبارہ متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انڈیا کی سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے اپنے بیٹے اور ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی اکھلیش یادو اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام گوپال یادو کو 6 سال کے لیے پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کی حکومت اور فری سیرین آرمی کے باغیوں کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے روز ہی مختلف علاقوں میں فضائی حملوں اور جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں ایک بار پھر مشرق وسطی کا ذکر۔ شامی حکومت اور فری سیرین آرمی کے باغیوں کے مابین طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس معاہدے میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ اور جبہت الفتح الشام جو پہلے النصرہ کے نام سے جانی جاتی تھی شامل نہیں ہیں۔ روس اور ترکی جو شام میں متحارب گروہوں کی حمایت کرتے ہیں اس معاہدے کے ضامن ہیں۔ میں نے امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ جنگ بندی کے معاہدے تو پہلے بھی ہوئے ہیں مگر زیادہ نہیں چل پائے، کیا ترک اور روسی ثالثی میں ہونے والی یہ جنگ بندی دیرپا ہوگی؟
اینالسٹ کا اور دوسرے کامنٹیٹرز کا یہ خیال ہے کہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی شاید ہولڈ کرے گی چند ہفتوں تک۔ ڈیفینیٹلی اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ جو پہلے سیز فائر تھے وہ رشیا اور امریکہ کے بیچ میں سپانسرڈ تھے، لیکن اب جو ہو رہے ہیں وہ رشیا مینلی سپانسر کر رہا ہے ترکی کے ساتھ مل کر۔ تو رشیا چاہتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کرے کہ وہ سیریا میں ڈومیننٹ فورس ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سیز فائر ٹوٹ گئے تھے وہ بیسیکلی رشیا کی ایئر اسٹرائک کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریبیل فورسز ہیں وہ الپو کے ہارنے کے بعد سے وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ری گروپ ہو جائیں، یعنی ابھی تقریباً 15 مختلف بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں سے القاعدہ سے جو منسلک ہے وہ تو سیز فائر میں شامل بھی نہیں ہے، لیکن جو مین سیرین ریبیل فورسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ چند ہفتہ ریسٹ لیں اور مطلب پھر سے وہ اپنی فوجیں تیار کریں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خود سیریا کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ریبل سے توجہ ہٹا کر آئیسس پہ توجہ کرے۔ تو اس طرح سے یہ 3-4 وجوہات ہیں جس کے وجہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ریبلز اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو سیز فائر ہے وہ قائم رہے گا، لیکن گورنمنٹ اور آئیسس کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ تو قائم رہے گی۔
تو ڈاکٹر مختار خان، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ روس کا خاصا اثر و رسوخ ہے اسد حکومت پر اور وہ اس کا حلیف ہے، لیکن کیا ترکی اور ظاہر روس اور ترکی کے مفادات شام میں متضاد ہیں، مختلف ہیں، تو کیا ترکی کا اثر باغی گروہوں پر اتنا ہے کہ وہ ان کو اس بات پر مجبور کر سکے یا اس بات پر یہ بات منوا سکے کہ فی الحال آپ کو یہ معاہدہ اس پر قائم رہنا ہے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک کہ جو گروپس آلریڈی سائن کر چکی ہیں، تقریباً 5 گروپس نے جو یہ سیز فائر سائن کیے وہ سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہے ترکی کے ملٹری سپورٹ پر، اور جو نیٹو کی طرف سے ان کو ایڈ مل رہی ہے، امریکہ کی طرف سے جو ہتھیار مل رہے ہیں وہ سب ترکی کے تھرو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ترکی پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی نے چند پوزیشنز اپنے بدل دیے ہیں رشیا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت 2021 تک رہے گی اور اس کے بعد ٹرانزیشن ہوگا، اور ٹرانزیشن بھی ایک الاوائٹ لیڈر کے فیور میں ہوگا۔ تو اس طرح سے ایران اور رشیا کے مفادات ابھی بھی محفوظ رہیں گے اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ تو یہ جو اکوموڈیشن ترکی نے کیا ہے تاکہ وہ کرڈش جو کنٹرول ہے ناردرن سیریا میں اس کو کمزور کرنے کے لیے، تو اس کے بیسس پہ یوں کہیے کہ پہلی بار ریبیلز ترکی اور سیریا کے سیرین گورنمنٹ اور رشیا کے بیچ میں ایک قسم سے الائنمنٹ ہو گیا ہے انٹرسٹ کا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، نہ نیٹو کا کوئی دخل ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بغیر مطلب اگر یہ سیز فائر سکسیڈ ہو جاتا ہے تو ایک قسم سے یوں کہیے کہ امریکہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے سیریا میں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی مستقل قیام امن کی صورت نکل آئے؟
नहीं, क्योंकि जो रिबेल्स का मकसद है वो बेसिकली अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ट्रूप्स वगैरह जो इडलिब की तरफ भाग गए हैं। अगर आप सीरिया का नक्शा देखेंगे तो जो सबसे कम कंट्रोल अभी भी सीरियन गवर्नमेंट का है टेरिटरी पर, तो रिबेल्स का कंट्रोल दमास्कस के साउथ में है, एलेपो के नॉर्थ में है, तकरीबन उनके बीच में 600-700 मील का फासला है। तो अलग अलग वो जिस तरह से वो डिस्पर्स्ड है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सक रहे हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है सीज फायर। ये नहीं कि ये मकसद है सीज फायर ताकि वो अमन कायम करे सीरिया में, क्योंकि अगर वो सीज फायर हो जाता है तो फिर वो बशर अल असद का कंट्रोल कंटिन्यू रहेगा दमास्कस पर और सीरियन गवर्नमेंट पर, तो वो तो नहीं चाहते रिबेल्स। दूसरी चीज ये है कि ईरानियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि मतलब बशर अल-असद वहां पे मजबूत रहे, तो इन ए वे अगर सीज फायर कंटिन्यूस हो जाता है तो ये किस्म से बशर अल-असद की ईरान की और रशिया की जीत हो जाएगी और तुर्की और ये जितने भी रिबेल्स है और वेस्ट की हार हो जाएगी। तो इसलिए मुझे एक्सपेक्ट नहीं करता, अगर 5-6 हफ्ते ये अगर सीज फायर मतलब सीज फायर आप सिर्फ रिबेल्स और गवर्नमेंट के बीच में है, इसमें आईसीस शामिल नहीं है, तो अगर सीज फायर उनके बीच में हो जाता है तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो दूसरे शहरों में नहीं जा सक रही है वो जा सकती है और लोगों को मौका मिल जाएगा कि वो अपने शहरें छोड़कर दूसरी जगह पर जाए। लेकिन अगर इस सीज फायर का फायदा उठाकर बशर अल असद की गवर्नमेंट अपना फोकस आईसिस की तरफ कर देती है तो फिर आप जंग देखेंगे सीरिया में।
अच्छा, एक तरफ तो यह है कि आपने कहा कि वो जो बागी हैं उनका ज्यादा मकसद ये है कि वो रीग्रुप हो सकें, अपने सफ़े जो हैं वो उनको फिर तरतीब दे सकें। दूसरी तरफ दौलत इस्लामिया नाम नेहाद जो तंजीम है, कुर्द बागी हैं या जो उनका ग्रुप है YPG, और इसी तरह जो जबतुल शाम है ये इसका हिस्सा ही नहीं है, तो
ये शाम तो बिल्कुल अभी तक साइन भी नहीं करेगा वो।
जी, तो ऐसे में क्या किसी सियासी हल के लिए कोशिशें उस पर कोई गौर हो रहा है, कोई फार्मूले हैं ऐसे जो जेरे गौर हों?
देखिए, दो तीन चीजें हैं, जबतुल शाम और जो पहले जबतुल नुसरा थी, इन ग्रुप्स का ताल्लुक अलकायदा से है, ये ना तो आईसिस से कोऑपरेट करते हैं ना रिबेल्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, और इनके साथ मतलब इनके ऊपर कंट्रोल ना तो तुर्की का है ना तो रशिया का है, तो इस तरह से वो एकदम ऑटोनोमस यूनिट हो गए। शुरू में इनको सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे मुल्कों से शुरू में सपोर्ट मिली थी 3-4 साल पहले, उसके बाद से ये जितने भी इनके रिसोर्सेस हैं वो जंगी मैदानों से वो उठाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो डिमांड करेंगे चीजें टू मेंटेन सीज फायर जो शायद वेस्टर्न ममालिक और तुर्की उनको देना पसंद नहीं करेंगे।
यह थे मशरक वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर मुख्तदर खान। और अब चलते हैं भारत, जहां 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने का आज आखिरी दिन था। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को इन नोटों पर यह कहकर अचानक पाबंदी आयद कर दी थी कि इसका मकसद काले धन को खत्म करना है। ताहम भारतीय हिजब इख्तलाफ का इल्जाम है कि यह कदम सिर्फ सनतकारों को नवाजने के लिए उठाया गया है। अब हुकूमत का कहना है कि नोटों पर पाबंदी से टैक्सों के कलेक्शन और दूसरे शोबों में जबरदस्त तेजी आई है। दिल्ली से हमारे नामनगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूँ।
500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के ऐलान के बाद पूरे मुल्क में पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। हिजब इख्तलाफ ने हुकूमत के फैसले को तबाहकुन करार दिया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सवाल किया कि वो काला धन कहां गया जिसे निकालने के लिए हुकूमत ने बड़े नोटों पर पाबंदी लगाई थी।
8 नवंबर के बाद कितना काला धन मिला है, दूसरी बात देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए वो देश को बताएं।
यही नहीं, हिजब इख्तलाफ को इस बात का भी शक है कि बहुत से लोगों को नोटों पर पाबंदी की पेशगी खबर थी।
8 नवंबर से 2 महीने पहले किन किन लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया है, वो कौन लोग हैं, उनकी लिस्ट प्रधानमंत्री देश को दें।
लोगों की बढ़ती मुश्किलात और अपोजिशन के जारहाना तेवर से हुकूमत कई मरहले पर दबाव में आई। सियासी तजिया कार सभा नकवी कहती हैं,
जब से फैसला लिया है तब से उसके बॉल पार्क जो कहते हैं बदलते गए हैं। पहले कहा ब्लैक मनी, उसके बाद कहा कि ये है कैशलेस इंडिया, अब फिर से कह रहे हैं कि ये रेड्स होंगे, सब पकड़े जाएंगे, देखते हैं।
500 और 1000 रुपए के तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के नोट चलन में थे। सवा अरब की आबादी के मुल्क में अचानक उन्हें तब्दील करने का अमल एक गैर मामूली कदम था। बीबीसी की इक्तिसादी नामा निगार शिल्पा कन्नन का कहना है कि ये एक पुरखतर कदम था।
ये मूव बेसिकली गलत नहीं है, बट जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया ये बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। बैंक्स रेडी नहीं थे, एटीएम रेडी नहीं थे, बहुत सारे हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन का ही बहुत सारा क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं।
50 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने दावा किया है कि उसे इस कदम के लिए पूरे मुल्क की हिमायत हासिल हुई है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा,
इन द सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस द इंक्रीज इज 26.2%।
अरुण जेटली कह रहे थे कि नोट पर पाबंदी लगने के बाद के दो महीनों में टैक्सों के कलेक्शन, गैर मुल्की सेहत, बीमा, ज़राअत और कई दीगर शोबों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नोटों पर पाबंदी से इक्तिसादी और सियासी तौर पर क्या नुकसान या फायदा पहुंचा है, इसके बारे में भारत में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी मुल्क की एक बड़ी आबादी को यह तासुर देने में कामयाब रहे कि वो काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम में बज़ाहिर संजीदा हैं। शकील अख्तर, बीबीसी दिल्ली।
और भारत के बाद पाकिस्तान का जिक्र। सूबा बलूचिस्तान का शुमार दुनिया के उन इलाकों में होता है जहां छोटे कद के बच्चों की शरह सबसे ज्यादा यानी 52% है। माहिरीन सेहत इसकी वजह गजाई किल्लत बताते हैं, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए सूबे भर में फूड एमरजेंसी नाफिज की जाए। क्वेटा से नमानिगार मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
चंद रोज कबल बलूचिस्तान के जिला जोब के इलाके तंगसर में बच्चों की हलाकत हुई थी। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि उनकी हलाकत खसरे से हुई, लेकिन जब डॉक्टरों की टीम वहां गई तो मालूम हुआ कि उनकी हलाकत की वजह गिजाई किल्लत थी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जोब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान कम खुराकी की वजह से जोब के इस इलाके में 11 बच्चे हलाक हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर बच्चे गिजाई किल्लत से दो चार हों तो बीमारी से उनकी हलाकत के इम्कान ज्यादा होते हैं। क्वेटा में अराकी ने पार्लियामेंट के लिए मुनाकिदा एक एडवोकेसी इजलास के दौरान डायरेक्टर न्यूट्रिशन MPM डॉक्टर बसीर अचकजई का कहना था,
अगर कोई बच्चा माल नरिश ना हो और वो हेल्दी हो तो 90% चांसेस ये हैं कि वो बच्चा उस बीमारी की वजह से न मरे, और अगर न्यूट्रिशन वो माल नरिश्ड हो तो 90% चांसेस ये है कि वो बच्चा मरे।
पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान में गजाई किल्लत की क्या सूरत हाल है, इस बारे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के न्यूट्रिशन ऑफिसर डॉक्टर मसूद अब्बासी ने इजलास के शुरका को ये बताया,
60% हाउस होल्ड हमारे मुल्क ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं, जिनको खुराक खरीदने की हैसियत नहीं है या उनके पास खुराक अवेलेबल नहीं है या वो खरीद नहीं सकते। जब मैं खुराक कह रहा हूँ तो ऐसी खुराक जिसमें न्यूट्रिशन हो, पेट भरने के वाली खुराक नहीं।
डॉक्टर बसीर अचकजई का कहना था कि पाकिस्तान में गजाई किल्लत की सूरतयाल अफ्रीकी ममालिक से भी खराब है। डॉक्टर मसूद अब्बासी ने इजलास की शुरका को बताया कि कम खुराकी की वजह से बच्चों की शरह अमवात ज्यादा है।
कि अगर 17% बच्चों की अमवात का सबब डायरिया है तो उस डायरिया में 73% रोल जो है वो अंडर न्यूट्रिशन का है। अगर अंडर न्यूट्रिशन न होती तो कम अज कम 73% बच्चे डायरिया से नहीं मरते।
कम खुराकी की वजह से जहां बच्चों की हलाकत ज्यादा होती है उसका एक और खतरनाक पहलू उनके पस्ता कद या कद छोटा होने का है। डॉक्टर मसूद अब्बासी ने बताया कि बलूचिस्तान में पस्ता कद बच्चों की शरह तश्वीशनाक हद तक ज्यादा है।
स्टंटिंग का मतलब है कि जो उम्र के हिसाब से कद होना चाहिए बच्चे का वो नहीं है, तो बलूचिस्तान का जो नंबर है कोई 52% बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के हैं वो स्टंटेड है। अब ग्लोबली देखा जाए तो 30% से अगर वो ऊपर है तो इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। WHO ने क्राइटेरिया बनाया कि 30% से अगर ऊपर है तो ये इमरजेंसी है, लेकिन बलूचिस्तान में ये 50% से ज्यादा है, पाकिस्तान में 44% है।
डॉक्टर मसूद अब्बासी के मुताबिक अगर किसी बच्चे का कद उसकी उम्र के मुताबिक ना हो तो वो कई पेचीदगियों से दो चार होता है।
जो स्टंटेड बच्चा होता है उसमें बहुत से मसाइल होते हैं, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती, वो अपनी पढ़ाई में तेज नहीं होता, जब वो बड़ा बनता है तो उसकी इकोनॉमिक अर्निंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, अगर हमारे 50% बच्चे आज स्टंटेड हैं, तो ये बड़े जब होंगे तो आधी आबादी हमारी तो आधी उस लेवल पे काम करेगी, उनकी आईक्यू लेवल कम होगी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, तो आइंदा 20-25 सालों में हमारे हालात बहुत बिगड़ जाएंगे।
डॉक्टर बसीर चकजी ने बताया कि पस्तकद होने से बचा जा सकता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं। माहिरीन सेहत का कहना था कि अगर कम खुराकी के मसाइल को हल किया जाए तो इसके कई फवायद हैं।
कि अगर $1 आपने न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट करना है तो आपको $16 की सेविंग होगी, आगे चल के उसका रिटर्न मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारे न्यूट्रिशन पे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं।
बलूचिस्तान में न्यूट्रिशन सेल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में गजाई किल्लत की संगीनी के पेश नजर हुकूमत को फूड इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए।
हमको एक वर्किंग पेपर बनाना चाहिए एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान शुड डिक्लेयर इमरजेंसी इन बलूचिस्तान न्यूट्रिशन के हवाले से, और ये बहुत जरूरी है।
डॉक्टर फहीम अफरीदी का कहना था कि गैर मुल्की इमदादी इदारों की बजाय हमारी हुकूमतों को भी कुछ करना चाहिए,
लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस टाइम तक कोई ऐसे सपोर्ट हमें नहीं कर रही कि हम लोगों के सामने फखर से कोई बात कर सकें कि हम न्यूट्रिशन में गवर्नमेंट ये कर रही है।
ये इजलास अगर चेराकी ने पार्लियामेंट के लिए मुनक्किद किया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक रुकन बलूचिस्तान असम्बली नसरुल्ला जेरे शरीक हुए। उन्होंने सिलसिले में कानून साजी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दानी कराई। माहिरीन सेहत ने खुराक के हवाले से शऊर पैदा करने की भी जरूरत पर जोर दिया कि लोग गजाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
अमरीका में मुखैर शख्सियत और टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि तेजी से फैलने वाली किसी मुमकिन मोहलिक वबा के मुकाबले की सलाहियत इस वक्त दुनिया में राइज सेहत आमा के किसी निजाम में नहीं है। BBC उर्दू .com की रिपोर्ट नुसरत जहां सुना रही हैं।
BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर से वो पुरुम्मीद हैं कि वक्त के साथ साथ आलमी सतह पर वबाओं का मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा होगा, ताहम उनका ख्याल है कि फिलहाल हम कदरे गैर महफूज हैं। याद रहे कि बिल गेट्स टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बानी हैं। वो दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं। गुज़िश्ता कई सालों में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपने किरदार को वक्त के साथ साथ कम करते हुए अपनी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज कर रखी है। वो और उनकी अहलिया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन नामी फलाही तंजीम चलाते हैं। इस तंजीम के अहम तरीन प्रोग्रामों में गरीब ममालिक में बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन तकसीम करना शामिल है। बिल गेट्स का कहना था कि माजी करीब में एबोला और जीका वायरस के फैलने से जो हंगामी सूरत हाल पैदा हुई, इससे आलमी सतह पर नई अद्वियात और वैक्सीन बनाने की सलाहियत की कमजोरी रुनुमा हो गई है। उनका कहना था कि इस बात से थोड़े परेशान रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा 10 सालों में कोई बड़ी वबा दुनिया में ना आए। उन्होंने बताया कि इस वक्त दुनिया भर में ये बहस जारी है कि हंगामी सूरत हाल और तंजीमी और कानूनी हदूद की वजह से हमारे रद्दअमल में आने वाली रुकावटों को कैसे हटाया जा सकता है।
BBC उर्दू.com की रिपोर्ट आपने हमारे साथी नुसरत जहां से सुनी। जुमे के रोज आप हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से सुनते हैं, मगर आज इसकी जगह पेश है खसूसी सालनामा जिसका मौजू है सन 2016 में पाकिस्तानी खेल। तरतीब व पेशकश अब्दुल रशीद शकूर की है।
मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस टीम की कि दे गॉट अ पॉइंट टू प्रूव।
आइसोलेट हो जाएगी, कोई मुकाबला नहीं होगा तो फिर वो प्लेयर जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे।
इतनी बड़ी टाइटल है कि मेरी एक ड्रीम थी, मेरी एक ख्वाहिश थी।
3.5 दिन तक आदमी एक विकेट पे खड़ा रहे और सामने वालों को भी साथ साथ खिला रहा है।
2016 में पाकिस्तान की कारकर्दगी, टेस्ट क्रिकेट में ऊंची उड़ान लेकिन वनडे की डोलती नैया, हॉकी में खामोशी तारी लेकिन बॉक्सिंग रिंग में मोहम्मद वसीम छा गए। खेलों के सालाना जायजे का पहला हिस्सा लिए खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए साल 2016 इस एतबार से कामयाब रहा कि उसने इंग्लैंड की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज बराबर खेली। ये लॉर्ड्स और ओवल की जीत का ही नतीजा है कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में पहली मर्तबा पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन वनडे में नैया डोलती रही। تفصیل کے ساتھ سبا ناز.
گزشتہ پانچ برسوں کی طرح 2016 میں بھی مصباح الحق پاکستانی کرکٹ کا محور ثابت ہوئے. اپنے پرسکون انداز میں بیٹنگ اور کپتانی کرنے والے مصباح الحق اس سال پاکستانی ٹیم کو اس کی تاریخ میں پہلی بار عالمی ٹیسٹ رینکنگ کے بلند ترین مقام پر لے آئے. ماضی میں کئی بڑے بڑے نام پاکستانی ٹیم میں شامل رہے، لیکن موجودہ ٹیم میں ایسی کیا خوبی ہے جس نے اسے دنیا کی نمبر ایک ٹیم بنا دیا؟ اس کا جواب خود کپتان کی زبانی.
میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹیم کی کہ دے گاٹ اے پوائنٹ ٹو پروو. موٹیویشن لیول کافی ہائی ہے سارے پلیئرز کا، اور ایوری پلے فار ایچ ادر فار دی ٹیم.
کچھ لوگوں کو یہ بات ہمیشہ کھٹکتی ہے کہ پاکستانی ٹیم صرف متحدہ عرب امارات میں کھیل کھیل کر عالمی نمبر ایک بنی ہے، تو پھر انہیں اس بات کو بھی فراغ دلی سے تسلیم کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہوم ایڈوانٹیج تو بھارت اٹھا رہا ہے، جس نے اس سال اپنے میدانوں پر اشوین اور جڈیجا کے لیے ٹیلر میڈ وکٹیں بنا کر نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کو بآسانی قابو کر لیا، اور اب بنگلہ دیش اور آسٹریلوی بیٹس مینوں کا شکار کرنے کے لیے بھی پرتول رہا ہے. تو کیا یہ اعتراض اس پر صادق نہیں آتا کہ اس نے عالمی نمبر ایک رینکنگ اپنے ہی میدانوں پر ایک کے بعد ایک ٹیسٹ میچ جیت کر حاصل کی ہے؟ ناقدین کے پاکستانی ٹیم پر اعتراض کو غلط ثابت کرنے کے لیے پاکستانی ٹیم کا انگلینڈ کا اس سال کا دورہ ہی کافی ہے، جس میں اس نے شاندار کارکردگی دکھائی اور لارڈز اور اوول کے ٹیسٹ میچز جیت کر چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کو باوقار انداز میں ڈرا پر ختم کیا.
Azharali punches the air, six runs, an emphatic way to reach an emphatic victory and a 2-2 draw. Thrilling test series, great comeback from Pakistan.
ٹیسٹ میچوں کے برعکس ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستانی ٹیم کی نیا سارا سال ڈولتی رہی، اور اب خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں ڈوب ہی نہ جائے. اس سال اظہر علی کی ون ڈے ٹیم کو انگلینڈ میں شکست ہوئی اور اس نے ویسٹ انڈیز کو ہرا کر خود پر دباؤ کم کیا، لیکن عالمی رینکنگ پر نوے نمبر پر ہونے کے سبب اس کی ورلڈ کپ میں براہ راست شرکت پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. ٹی ٹوینٹی میں بھی حالات اس وقت قابو سے باہر ہو گئے جب بھارت میں منعقدہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں پاکستانی ٹیم چار میں سے تین میچز ہار کر سیمی فائنل تک بھی نہ آ سکی. اس مایوس کن کارکردگی کے بعد شاہد آفریدی اپنے مستقبل کے بارے میں واضح فیصلہ نہ کر سکے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی جگہ کپتانی سرفراز احمد کو سونپ دی، اور شاہد آفریدی کی مزید ایک میچ کھیل کر رخصتی لینے کی خواہش پوری نہ ہو سکی. اس ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے بعد وقار یونس بھی پاکستانی ٹیم کے کوچ نہ رہے، اور ان کی جگہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے مکی آرتھر کو نیا کوچ مقرر کیا گیا. اس سال ٹیسٹ میچوں میں انفرادی کارکردگی میں اظہر علی سب سے زیادہ رنز بنا کر قابل ذکر رہے. انہوں نے پاکستان کے پہلے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں ٹرپل سینچری بھی سکور کی. بالنگ میں یاسر شاہ حسب معمول جیت میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. ون ڈے انٹرنیشنل میں بابر اعظم کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آیا. اس سال پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کا کامیابی سے انعقاد کیا، لیکن پاک بھارت کرکٹ روابط بدستور تعطل کا شکار رہے، اور ملکی حالات نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہونے دی.
اور آپ کو تو یہ یاد ہی ہوگا کہ لارڈز میں سینچری کے بعد کپتان مصباح الحق کے پش اپس کا بڑا چرچا رہا تھا، بلکہ جب پاکستانی ٹیم جیتی تو پوری ٹیم نے بھی پش اپس لگائے، لیکن پاکستانی سیاستدانوں کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور اس کی باز گشت قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی سنی گئی. کیا واقعی ان پش اپس میں کوئی قابل اعتراض بات موجود تھی؟ میں نے کپتان مصباح الحق سے پوچھا.
ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں کلیئر تھا میسج ہمارا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ان کے ساتھ ہمارا ایک پرومس تھا کہ ہم ضرور اس کو ٹریبیوٹ دیں گے. تو ایک بڑی سمپل سی بات تھی، کوئی کنٹروورشل چیز ہمارے ذہن میں نہیں تھی.
اور اب پاکستانی کرکٹ سے ہی وابستہ ایک عظیم شخصیت کا ذکر جو اس سال ہم سے جدا ہوئی.
وزیر میرے کیپٹن بھائی بھی ساتھ میں، انہوں نے بہت مبارکباد دی اور اسی وقت کہہ دیا مجھے کہ تم نے اب ورلڈ ریکارڈ کرنا ہے. تو میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ سر ڈان بریڈمن کا ریکارڈ ہے اور کتنے ہیں.
جی ہاں، لٹل ماسٹر حنیف محمد بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کا پہلا تعارف تھے. حنیف محمد کی 337 اور 499 رنز کی دو یادگار اننگز آج بھی کرکٹ کا بیش قیمت سرمایہ ہیں، اور جب بھی کسی بیٹسمین کی ثابت قدمی اور جرات مندی کی بات ہوتی ہے مثال انہی دو اننگز کی دی جاتی ہے.
337 کی ہے، اس کی تو بہت امپورٹنس میرے نظر میں ہے، کیونکہ پہلا ٹور تھا ویسٹ انڈیز کا، ہم لوگ کبھی وہاں گئے نہیں تھے. وکٹیں ان کی بہت تیز بنتی ہیں، وہاں کے بولر गिलक्रिस्ट और हॉल टाइप के बॉलर हैं, तो मैं उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ। और टेस्ट मैच और फिर 106 में पहली इनिंग में आउट हो जाना और फॉल ऑन हो, तो 3.5 दिन तक आदमी एक विकेट पे खड़ा रहे और सामने वालों को भी साथ साथ खिला रहा है, चार आदमियों से 100 रन की पार्टनरशिप कर रहा है, और अल्लाह का करना कि टेस्ट मैच ड्रॉ करना, तो जीतने के बराबर ही था वो।
पाकिस्तानी हॉकी का दामन अरसा हो गया किसी बड़ी जीत से खाली है। 2016 भी ऐसे ही गुजर गया। इस साल पाकिस्तानी टीम सिर्फ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले पाई, लेकिन फाइनल में उसे भारत ने शिकस्त दी। इस साल भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी की और उसी ने ये टूर्नामेंट भी जीता, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर खेला गया। वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई ना कर सका, बल्कि इसकी वजह ये थी कि FIH ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वक्त पर वीजों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। दूसरी जानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहती है कि उसने वीजे के लिए वक्त पर दरख्वास्तें दे रखी थी, भारत ने जानबूझकर पाकिस्तानी टीम को वीजे नहीं दिए। BBC के कराची स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद साबिक ओलंपियन समीउल्ला। समीउल्ला साहब, FIH के सदर इस वक्त नरेंद्रा बटरा हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है, ताजा ताजा सदर बने हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी उन्हीं को वोट दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ही पाकिस्तान से आंखें फेर ली?
आपको शायद याद हो कि एक साल पहले जो टूर्नामेंट वहाँ हुआ उसमें हमारे खिलाड़ियों ने जो एक्शन किए थे, तो यही उस वक्त थे सदर, उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ कि आज के बाद पाकिस्तान की टीम यहाँ कैसे आती है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद वो रिवेंज लिया हो। अभी बात चल रही थी कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा, तो एकदम पता चला कि जी अगर पाकिस्तान ना आए तो उसमें हम मलेशिया को बुलाएंगे, और वही हुआ। मलेशिया तैयार था, मेंटली फिजिकली वो तैयार था, तो उसको फौरन बुला लिया उन्होंने। ये चीज़ें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जब भी भारत में कोई टूर्नामेंट हो, क्योंकि वर्ल्ड कप फिर भारत में होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए कि अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए मेंटली, कि 6 महीने पहले पूरा प्रोसेस कर लें, क्योंकि इन एडवांस अगर ये सब चीज़ें करेंगे तभी बेहतर होगा, वरना पाकिस्तान की हॉकी जिसको कहते हैं आइसोलेट हो जाएगी, कोई मुकाबला नहीं होगा, तो फिर वो प्लेयर जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और फेडरेशन की जो कारकर्दगी है वो सामने नहीं आएगी।
पाकिस्तान इस साल सिर्फ एक बैन अल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा ले पाया, ना मुल्क में कोई टूर्नामेंट ना कोई लीग। ये फेडरेशन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर नहीं चल रही जो चले गए हैं?
फेडरेशन जब आई थी तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करेगी, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। उन्होंने Under-16 की आप टीम का हाल देखें, Under-18 का हाल देखें, फिर सीनियर का हाल देखें, वो इतना हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त है हमारे पास। ये साल पूरा हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेलना सिवाय क्वालिफिकेशन के, तो उसमें हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और फिर इनको प्लान करना चाहिए।
ये इतनी बड़ी टाइटल है कि मेरी एक ड्रीम थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं WBC का ग्रीन बेल्ट एक दुनिया में पूरे जो जितने भी बॉक्सिंग की हिस्ट्री में बड़े बड़े खिलाड़ी है उनके पास है, जो लेजेंड्स है, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी उनमें एक मेरा एक नाम हो और मेरे मुल्क का नाम हो।
पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने इस साल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने करियर का आगाज किया और वो WBC का सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर भी बन गए, और उन्होंने बाद में अपने इस एजाज का कामयाबी से दिफा भी किया। आइंदा हफ्ते 2016 के सालाना जायजे में भारत समेत दुनिया भर में होने वाले मुकाबलों का अहवाल आपके लिए पेश किया जाएगा। उस वक्त तक के लिए अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
ये तो था खेलों का सालनामा। आज सैरबीन का बड़ा मौजू अमरीका और रूस के माबैन शुरू होने वाला नया सफारती तनाजा था, जो अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जाम के बाद शुरू हुआ। इससे मुतालिक ताज़ा तरीन तफसील आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी, जहां इस वक्त जो खबरें ज्यादा पढ़ी जा रही हैं उनमें से चंद की सुर्खियां हैं। चीन ने मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का रास्ता रोक दिया, और पंजाब में नया निज़ाम, अंग्रेजों के ज़माने का कमिश्नरी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पता है BBC Urdu.com। इसके साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। एडिटर थे असद अली, प्रोड्यूसर साजिद इकबाल, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी पैम टेलर और जोनाथन ग्रेयर, और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। उमर आफरीदी को इजाजत दीजिए। चलते चलते खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान से।
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ وہ کسی امریکی سفارتکار کو ملک بدر نہیں کریں گے بلکہ وہ جنوری میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کا انتظار کریں گے۔ افغان طالبان نے روس، چین اور پاکستان کی جانب سے کچھ طالبان رہنماؤں پر سے پابندی ہٹانے کے لیے کام کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے صوبے بھر میں کمشنری نظام دوبارہ متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کی سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے اپنے بیٹے اور ریاست اتر پردیش کے وزیراعلی اکھلیش یادو کو پارٹی سے 6 سال کے لیے نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کی حکومت اور فری سیرین آرمی کے باغیوں کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے روز ہی مختلف علاقوں میں فضائی حملوں اور جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میڈیا میں ان پر الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے کاروباری حضرات سے غیر قانونی تحائف وصول کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔